زبان یا لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک سسٹم ہے. آج تک کوئی ایسا کلچر نہیں ملا جو زبان یعنی لینگویج سے آری ہو. اس کا سٹرکچر گرامر کہلاتا ہے اور اس کے فری پارٹس ووکیبلری کہلاتے ہیں. اس دنیا کے تمام جانداروں میں سب سے زیادہ یونیک اور منفرد زبان انسان کی ہے، جو وقت اور جگہ کے ساتھ بالکل بدل جانے کی اہلیت رکھتی ہے. اور چیپٹر کے اس حصے کے لیے میں آپ کو آدم کو ملے اس تحفے کے متعلق چند حیرت انگیز باتیں بتانے والا ہوں. کچھ عرصہ پہلے لنگوسٹکس کے ایک ایکسپرٹ نوم چومسکی نے ایک تھیوری پیش کی تھی جسے یونیورسل گرامر کہتے ہیں. اس تھیوری کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ زبان کے حوالے سے کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو ہر انسان میں بایولوجیکلی موجود ہوتے ہیں. مثلاً بچے وہ زبان سیکھنے کی صلاحیت پہلے سے لے کر پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ ایک طوطے یا کسی بچے کو ایک ساتھ زبان سکھانا شروع کریں تو بچے کہیں زیادہ وسیع زبان سیکھیں گے. یعنی آسان الفاظ میں، انسان کے اندر کچھ ایسا رکھا ہے جو یہ جانتا ہے کہ بولنا کیسے ہے. کہنے کی حد تک تو یہ بات بڑی حیران کن سی ہے، لیکن اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میں آپ کو انسانی تاریخ کے ایک بڑے ہی دلچسپ تجربے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. 1980 میں نکاراگوا کے گونگے بہرے بچوں کے اسکول میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، ایک تجربہ ہوا تھا. اس تجربے میں پہلی مرتبہ گونگے بہرے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ کر آبزرو کیا گیا. یہ بچے گاؤں اور دیہات کے تھے، انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی سائن لینگویج پہلے سے نہیں سیکھی، بلکہ یہ تو کسی بھی قسم کا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور اس تجربے سے لنگوسٹکس یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ زبان دان یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بچے کس طرح سے یا کن اشاروں کے ساتھ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ان بچوں کو آبزرو کیا گیا، انہیں ڈاکیومنٹ کیا گیا، ان کے رویوں کو ریکارڈ کیا گیا، اور ان کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے امریکہ سے ایک لنگوسٹک ڈاکٹر کیگل کو بلوایا گیا، جنہوں نے بڑی ہی محنت سے ان بچوں کے اشاروں کی ایک ڈکشنری تیار کی کہ بچوں کے کس اشارے کا کیا مطلب ہے. اور یہ ڈکشنری کس طرح تیار ہوئی؟ بچوں کو الگ الگ بٹھا کر ایک ہی جیسے کارٹون دکھائے گئے اور ان کارٹونوں کی حرکات کو ایکسپلین کرنے کا کہا گیا. تو جب ان بچوں نے اپنے اپنے اشاروں میں بتانا شروع کیا تو اس وقت وہ لوگ حیران رہ گئے کہ وہ اشارے بالکل بھی رینڈم یا بکھرے ہوئے نہیں تھے، وہ تقریباً ایک جیسے اشارے تھے. اور نہ صرف ایک جیسے اشارے تھے بلکہ بہت آرگنائزڈ اشارے تھے. دے ہیڈ رولز، اشاروں میں اصول تھے، رولز تھے. ان لنگوسٹکس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی کہ وہ ایک زبان کی پیدائش کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. اور اس زبان کا نام رکھا گیا نکاراگوان سائن لینگویج. ایک تجربے میں حادثاتی طور پر ملا ایک جیتا جاگتا ثبوت کہ زبان ہمارے اندر ہارڈ وائرڈ ہے. یوں لگتا ہے کہ کسی نے انسان کو زبان کی ایک کور بیس دے دی تھی. اس نے انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کور بیس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، نئے نئے الفاظ بنتے گئے، کیونکہ انسان کو یہ ملا تحفہ اوپن اینڈڈ تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کور بیس کے الفاظ تو محدود ہیں، لیکن اس سے پیدا کیے جانے والے آئیڈیاز لامحدود ہیں. ہماری زبان کی یہی خاصیت ڈوئل کوڈ کہلاتی ہے. مثلاً الف اور بے، ویسے تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر میں ان دونوں کو ملا دوں تو اب بن جاتا ہے. اردو الفابیٹس صرف 36 ہیں، لیکن ان 36 الفابیٹس سے آپ دنیا کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی آئیڈیا پریزنٹ کر سکتے ہیں. میں نے یہ پوری کی پوری ڈاکیومنٹری صرف ان 36 الفابیٹس کو استعمال کر کے لکھی ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایک ریسرچ فیسلٹی ہے، دا بلو برین پروجیکٹ. وہ لوگ دماغ اور اس کے نیورونز پر ریسرچ کرتے ہیں. ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا تھا کہ نیورونز میں سرکٹس صرف تبھی بنتے ہیں جب ہم زندگی میں کسی اچھے یا برے تجربے سے گزریں، اور تجربے کی وہ یاداشت ان نیورونز کی سرکٹس کی شکل میں بن جاتی ہے. لیکن دا بلو برین پروجیکٹ کی ریسرچ کے مطابق 50 نیورونز ایسے تھے جو بغیر کسی تجربے، بغیر زندگی کے کسی ایکسپیرینس کے ایک دوسرے کو سگنلز بھیج رہے تھے. इसका मतलब है कि इन न्यूरॉन्स में कुछ ना कुछ इननेट या इनबॉर्न या बेसिक नेचुरल नॉलेज पहले से मौजूद है। किसी चीज़ का पैदाइशी इल्म, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेचीदा इल्म, ज़ुबान का इल्म, लैंग्वेज का इल्म, जो किसी ने वहाँ हमारी पैदाइश से पहले रख दिया था। और ये बात दुनिया के किसी भी हिस्से का इंसान महसूस कर सकता है कि लैंग्वेज एक तोहफे की तरह इंसान के अंदर मौजूद थी। शायद इसीलिए लैंग्वेज का राज जानने के लिए तारीख में बड़े बड़े हैरत अंगेज तजर्बात हुए हैं कि वो फितरी ज़ुबान, वो कोर बेस कौन सी थी जो इंसान को सिखाई गई थी। हेरोडोटस ने आज से 2700 साल पहले गुजरे एक फिरौन सेमेटिकस वन के बारे में लिखा था कि सेमेटिकस ने एक तजर्बा किया। इसने दूर दराज के किसी गांव में एक चरवाहे को पालने के लिए दो छोटे बच्चे दे दिए और कहा कि वो इन बच्चों का ख्याल रखे, इन्हें खाने को दे, उनसे प्यार करे, लेकिन उनसे किसी किस्म की कोई बात ना करे और खामोशी से सिर्फ उन्हें सुनता रहे कि वो आपस में किस जुबान में बात करेंगे। और चरवाहे ने ऐसा ही किया और एक दिन इन दोनों बच्चों में से एक बच्चे ने जो पहले अल्फाज कहे, उसने अपना हाथ चरवाहे की तरफ बढ़ाया और उसे कहा बेकोस। लेकिन चरवाहे को समझ नहीं आया कि बच्चा क्या मांग रहा है, क्योंकि चरवाहे ने वो लफ्ज़ पहले कभी सुना ही नहीं था और इसमें चरवाहे का भी कसूर नहीं था। ये लफ्ज़ बेकोस ना ही उस इलाके का लफ्ज़ था और ना ही उस सदी का लफ्ज़ था। इस लफ्ज़ ने मिस्र से 2000 मील दूर और 500 साल बाद तुर्की में बोले जाना था और इस लफ्ज़ का मतलब होना था रोटी। 1580 में 1580 में एक ईसाई पादर फादर मोंसेराट पुर्तगाल से इंडिया आया था। उस वक्त इंडिया पर अकबर बादशाह हुकूमत कर रहा था। फादर मोंसेराट अकबर के दरबार में एक तवील अरसे तक रहा और वो हर रोज दरबार में होने वाली एक्टिविटीज़ को अपनी डायरी में जर्नल्स की तरह लिखता रहता। ये जर्नल्स लैटिन जुबान में थे और फादर मोंसेराट की मौत के बाद गुम गए थे, लेकिन 1914 में ये अहम दस्तावेज़ कलकत्ता की एक पुरानी लाइब्रेरी में हादसाती तौर पर मिल गई। इन्हें द कमेंट्री ऑफ फादर मोंसेराट के नाम से पब्लिश किया गया और इसमें फादर मोंसेराट ने अकबर बादशाह के एक अजीबोगरीब से तजर्बे के बारे में लिखा है। उसने लिखा कि 1601 में अकबर ने एक तजर्बा किया। इसने चंद शीरख्वार बच्चों को जंगल में मौजूद एक किले में रखा और इनकी निगहदाश्त के लिए चंद गूंगी बहरी नर्सें भी वहां रख दी। इस तजर्बे का मकसद यह था कि बच्चों के कानों में किसी भी किस्म की कोई इंसानी या हैवानी आवाज ना पहुंचे और अकबर समझता था कि अगर उसका यह तजर्बा कामयाब रहा तो बच्चे कुदरती तौर पर आपस में कम्युनिकेशन के लिए वही जुबान इस्तेमाल करेंगे जो फितरी और आसमानी जुबान होगी। और हैरत अंगेज तौर पर बच्चों ने कुछ दिन के लिए एक अनजान सी जुबान में कम्युनिकेट किया भी, लेकिन इसके बाद वो खामोश होंगे और फिर सारी जिंदगी नहीं बोले। इसी तरह के तजर्बे स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स 5 ने भी किए और उस वक्त बोला जाने वाला लफ्ज़ हिब्रू से मिलता जुलता था। इसी तरह का एक तजर्बा होली रोमन एम्पायर के बादशाह फ्रेडरिक 2 ने भी किए थे, लेकिन इन सब के बारे में बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि नियंडरथल्स इस दुनिया में लगभग 4 लाख साल तक रहे, 400,000 ईयर्स दे रोम दिस अर्थ, लेकिन इन 4.5 लाख सालों में वो नून की आवाज़ भी निकालना ना सीख सके, क्योंकि वो बनी आदम नहीं थे, वो कोई और ही मखलूक थी। इन्हें ज़ुबान का तोहफा दिया ही नहीं गया था। वो 4 लाख सालों में इसीलिए नहीं बोल सके कि इनके अंदर ज़ुबान हार्ड वायर्ड थी ही नहीं। और बनी आदम इंसान, इस वक्त दुनिया में 7,000 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जा रही हैं और सूरह रूम में इस मौजज़े के बारे में देखें कि क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी ज़ुबानों और रंगतों के इख्तलाफ में तो अहले इल्म के लिए बड़ी निशानी है। इस पॉइंट पर आपको इतना ज़रूर वाज़े हो जाना चाहिए कि नियंडरथल्स एक अलहदा मखलूक थे, जिन्हें हम इंसान नहीं कह सकते। वह सिर्फ फितरी तकाज़ों वाली एक मखलूक थी जिसका मकसद सिर्फ खाना पीना सोना और अफजाइश नस्ल करना था। एक ऐसी मखलूक जो सूरह शोरा की 184 नंबर आया के मुताबिक जिबिल्लतुल अव्वलीन की डेफिनेशन पर पूरा बैठती है। उससे डरो جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے جبلت الاولین کو۔ لیکن آدم کے متعلق سورہ رحمان کی تیسری اور چوتھی آیا میں اس سے زیادہ واضح اور کیا ہوگا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اسے بولنا سکھایا۔ انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کا ذکر جو ان پچھلوں میں سے کسی اور کے پاس نہیں تھا، دی گفٹ آف اسپیچ، بولنے کی صلاحیت، اور آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں اتارے جانے کے بعد صرف چند ہزار سالوں کے اندر دنیا کیسے بدل گئی، یہ جاننے کے لیے آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ آدم و حوا علیہ السلام کے دنیا میں نزول کے بعد ان کے ایک پوتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر کم سے کم 2 مرتبہ ہے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء، اور ادریس علیہ السلام کے متعلق آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگلے 2 چیپٹرز کے واقعات میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بہت اہم طریقے پر ہوگا۔ لیکن فی الوقت میں معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خط رمل یعنی ریت اور مٹی میں لکھنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ لکھا، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ریت اور مٹی میں لکھائی کی بات سن کر آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ ریت اور مٹی کی لکھائی جن کے بارے میں معاویہ بن حکم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، انہیں آج ہم کلے ٹیبلٹس کہتے ہیں، مٹی کی تختیاں، جیسے اردو رسم الخط کا نام نستعلیق، یا عربی رسم الخط کا نام ابجد، یا ہندی رسم الخط کا نام دیواناگری ہے، ویسے ہی لکھائی کے اس قدیم طریقے کو کیونیفارم اسکرپٹ کہتے ہیں۔ صدیوں سے کھدائیوں کے دوران ملنے والی یہ تختیاں جن پر دنیا کا قدیم ترین رسم الخط لکھا ہے، پکی ہوئی مٹی اور ریت کی تختیوں میں لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ اب ذرا 5500 سال پہلے سمرہ کے علاقے کی تہذیب سے ملنے والی ان تختیوں کو دیکھیں اور ان پر لکھے الفاظ کو پڑھیں اور ذرا غور کریں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ستارہ، مہینہ، آدمی، بادشاہ، فصل، بیل، مقدر، مچھلی، نینوا، رات اور خدا، ان الفاظ سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ الفاظ نینڈرتھلز کے برعکس ایک بہت سسٹمیٹک معاشرہ دکھا رہے ہیں۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ بھی نہ بول سکنے والے نینڈرتھلز کے صرف چند ہزار سال بعد بنی آدم میں زراعت، انسان کے سٹیٹس، وقت، معبود، جانور، کھانا پینا، ان جیسے کانسیپٹس بڑے اچھے سے اسٹیبلش ہو چکے تھے۔ یقیناً ایک بہت بڑے سکیل پر کوئی واقعہ ہوا تھا جس نے ان دونوں مخلوقات میں اتنا بڑا فرق پیدا کیا، اور وہ واقعہ تھا آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر اس دنیا میں اتارے جانا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ نینڈرتھلز بھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ صرف 4 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے۔ اگر دنیا میں زیادہ عرصہ رہ لینے سے چمپینزی انسان بن جاتا تو اس وقت دنیا پر سب سے پرانی مخلوق جیلی فش ہے کہ جو 50 کروڑ سال پہلے اس دنیا پر آباد ہوئی۔ لیکن ان 50 کروڑ سالوں کے بعد زبان تو بہت دور کی بات ہے، ان میں دماغ تک ڈیولپ نہیں ہوا۔ جیلی فش بغیر دماغ کا ایک جاندار ہے، لیکن انسان جو تقریباً سب سے نئی مخلوق ہے، دماغ کو تو چھوڑیں، وہ صرف زبان کی ہی 7000 ویریشنز بول رہا ہے۔ اور رہی بات ان تختیوں کی، تو میں نے آپ کو صرف چند الفاظ کے معنی بتائے ہیں، حالانکہ 6000 تختیوں میں تو صرف قانون کی باتیں لکھی ہیں، اور باقی تختیوں میں سمرہ کے ارد گرد کے علاقوں سے تعلقات کی باتیں، کچھ آسمانی دعائیں، کچھ ادویات کا استعمال، سیاروں اور ستاروں کی باتیں، کچھ نظمیں اور کہانیاں، کائنات کی تخلیق کی باتیں، اور ایک تختی پر تو آدھا پکا لفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اس تختی کے مطابق پہلے انسان تھے جنہیں مٹی سے بنایا گیا، اور سوائے آدم کے یہ ریفرنس اور کسی کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس سب کے علاوہ ایک پوری تختی پر نوح علیہ السلام کے عظیم سیلاب کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، جسے آج ہم فلڈ ٹیبلٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ سمرہ سے ملی ان تختیوں کی کہانیوں میں سے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جسے کسی نے اپنے بچے کے لیے لکھا تھا۔ میں اس کہانی کا ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا جو نپور کا شہری تھا، بہت غریب تھا، اور اس کا نام گمل تھا۔ وہ بہت اداس رہتا تھا، वो अपने शहर निपुर में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास ना चांदी थी और ना ही उसके पास सोना था। इसके घर में गंदम भी नहीं थी और इसका दिल बहुत जलता था। इसके चेहरे से उदासी नजर आती थी और इसके कपड़े भी बहुत गंदे थे। एक दिन इसने सोचा, और इस तरह कहानी आगे चलती है, लेकिन क्या आपको ये कहानी सुनकर हैरत नहीं हो रही? अगर मैंने आपको ये बात ना बताई होती कि ये कहानी आज से 5,500 साल पहले किसी ने लिखी थी, तो शायद आपको एहसास भी ना होता, क्योंकि आज भी हम अपने बच्चों को ऐसी ही कहानियाँ सुनाते हैं। और इस कहानी को गौर से सुने, इसको देखें, जज्बात, फीलिंग्स, मुआशरे में स्टेटस, साफ कपड़ों की खासियत, अहमियत, गंदम और सोना चांदी जैसी चीज़ों की अहमियत, सब एक सिविलाइज्ड मुआशरे की बातें हैं। क्या उस मुआशरे और उससे सिर्फ चंद हज़ार साल पहले गुजरे जानवरों जैसी ये खूनी मखलूक नियंडरथल्स में आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा? मैंने आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक पोते इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बताया था। इदरीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मौजूद थे, वो एक नबी भी थे। उन्होंने सबसे पहले सितारों की मूवमेंट्स को ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने इन सबसे पहले साइंटिफिक वज़न और पैमाने बनाए, उन्होंने इन सबसे पहले कलम का इस्तेमाल शुरू किया था। कुरान पाक में इनका 2 मरतबा जिक्र है, और एक जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि हमने इन्हें एक ऊँची जगह पर उठा लिया, जो बज़ाते ख़ुद एक बड़ी दिलचस्प और हैरान कन टॉपिक है, और उसके मुतालिक मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा। इदरीस अलैहिस्सलाम के चंद हज़ार साल बाद समर्रा की तहजीब सामने आई, और इदरीस अलैहिस्सलाम ही की तालीमात के तहत उन्होंने तख्तियाँ लिखना शुरू की, द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, दे इन्वेंटेड इट। इन्हीं तालीमात को सामने रखकर उन्होंने 60 मिनट और 60 सेकेंड्स वाले वक्त के पैमाने बनाए, और इनफैक्ट इदरीस अलैहिस्सलाम के ही नाम से अरबी का लफ्ज़ दरस यानी कि तालीम देना भी निकलाएँ, और तबरी के मुताबिक इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला एक तोहफा अकल और इल्म था। वो किस कदर अजीम इल्म होगा हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं, और इनके इल्म का एक छोटा सा हिस्सा आपको समर्रा की तहजीब में बड़ी वजाहत के साथ नजर आएगा। एक ऐसे नबी के जिन्होंने खत रमल लिखा यानी कि मट्टी और रेत की तख्तियों में लिख लिखा। सन 2018 में डॉक्टर मार्गरेट बोन ने एक रिसर्च पब्लिश की थी कि इंसान किस तरह से नफ्सियाती, हिस्सी और जेनेटिकली इन तमाम मखलूकात से बिल्कुल एक मुख्तलिफ स्पीशीज़ है। ये सिर्फ हमारे दिमाग और हमारे जीनों की ये खासियत है कि वो मज़हब जैसी एक पेचीदा चीज़ को प्रोसेस कर सकता है। हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद पैरिटल लोब जो साइज़ में बड़ा होता है, ये एक बेहतर किस्म के एनालिसिस, एक बेहतर सीखने की सलाहियत यानी लर्निंग स्किल, एक ही वक्त में बेलोस हो जाने और एक ही वक्त में झगड़ालू बन जाने की खसूसियत रखता है। डॉक्टर मार्गरेट की रिसर्च के मुताबिक होमोसेपियंस यानी इंसान एक बहुत ही नफीस, डिटेल्ड और बेहतरीन डिज़ाइन वाली मखलूक है, जबकि इंसान के मुकाबले में नियंडरथल्स के ढांचों से मिलने वाले जेनेटिक्स और न्यूरोलॉजिकल रेमिनेंट्स इस बात की इजाज़त ही नहीं देते कि इनके अंदर मजहब जैसी एक पेचीदा स्ट्रक्चर को सीखने समझने की सलाहियत एग्जिस्ट करती होगी। और मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने ये तमाम बातें कहीं और भी पढ़ी हैं? ज़रा सोचें कि दूसरी मखलूकात में से इंसान को अलहदा करती है तारीफ पहले कभी आपकी नज़र से गुजरी है? एक सीखने समझने वाली मखलूक जो बेलोस भी हो, जिसका डिज़ाइन बेहतरीन और नफीस भी हो, लेकिन इसके साथ साथ वह झगड़ालू भी हो, वो मज़हब को किसी भी दूसरी मखलूक से ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सके, लेकिन इसके साथ ही साथ वो जाहिल भी हो। ज़रा सोचिए कि 2018 की इस मशहूर ज़माना रिसर्च पेपर से पहले आपने ये बातें कहाँ पढ़ी थी? मैं आपको बताता हूँ। सूरह 3, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया और फिर इसे नीचों से भी नीचा कर दिया। एक बेहतरीन डिज़ाइन वाली मखलूक जो नीचा होने पर आए तो सबको पीछे छोड़ दे। सूरह अहज़ाब, हमने अपनी अमानत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया लेकिन सब ने इनकार कर लिया और इससे डर गए, लेकिन इंसान ने इसे उठा लिया और वो बड़ा ही जालिम और बड़ा ही जाहिल है। मज़हब जैसे पेचीदा स्ट्रक्चर को प्रोसेस करने वाली मखलूक इंसान, लेकिन मज़हब की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद जहालत दिखाने वाली मखलूक इंसान। اس چیپٹر کو لکھتے ہوئے میں نے بڑی گہرائی میں جا کر انسان سے پہلے کی مخلوقات کے فوسلز کو سٹڈی کیا، اور جہاں بھی سائنس کو انسان اور ان مخلوقات کے مختلف ہونے کے دلائل دیتے دیکھا، وہاں ہمیشہ قرآن کو پہلے سے وہی دلائل ایک بہت ہی ایڈوانسڈ سٹیج پر دیتے پایا۔ سب کچھ وہاں موجود ہے، صرف دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے۔ اس تمام گفتگو کے بعد جاتے جاتے میں آپ کو 11ویں صدی میں لکھی ایک کتاب الخزاری میں سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو اسپین کے ایک یہودی عالم یہودا حلاوی نے بڑی ایمانداری سے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خزاریوں کے بادشاہ نے، یہ موجودہ ٹرکی اور عراق کے درمیان ایک پرانی امپائر تھی، اس نے اپنے دربار میں موجود ایک یہودی، عیسائی اور مسلمان عالم سے ایک سوال پوچھا کہ سچا مذہب کون سا ہے؟ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ انڈیا میں رہنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں سال پرانی عمارتیں ہیں۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ انڈیا میں چونکہ کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، اس لیے آپ ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ اسی طرح عیسائی عالم نے بھی انڈین مذاہب کو ڈسولوٹ قرار دے دیا، لیکن مسلمان عالم نے بڑا منفرد جواب دیا کہ اس سے میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آدم اور نوح ہی پہلے انسان ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ بیسکلی یہ کس قدر سادہ لیکن کس قدر سچا جواب تھا۔ میں حیران ہوں کہ ان فرسٹ جنریشن مسلمانوں کے کانسیپٹس کس قدر کلیئر تھے کہ بنی آدم یعنی انسان اور آدم سے پہلے کی مخلوقات دو بالکل علیحدہ اسپیشیز تھیں، دے ور ڈفرنٹ کائنڈ آف لیونگ بینگس۔ یہ دنیا شروع سے ہی نہ ہماری تھی اور نہ ہی ہمیشہ ہماری رہے گی۔ یہاں آدم علیہ السلام کو کہیں اور ہی سے بھیجا گیا تھا، اور ان سے پہلے یہاں کوئی اور ہی آباد تھا۔ لیکن سورہ فاطر کی وہ آیات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ چیپٹر میں کمپلیٹ کروں، اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کے حوالے سے میں آپ کو علم کی ایک نسبتاً نئی برانچ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، زبان یا لینگویج کے تحفے کے متعلق۔ سورہ بقرہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یا پھر سورہ رحمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ لیکن زبان کے استعمال کے متعلق بھی قرآن پاک میں گائیڈنس ہوگی، اور وہ بھی ایک ایسی گائیڈنس جس پر پراپر ریسرچ کہیں 2015 کے آخر میں جا کر اکٹھی ہوئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سرپرائز تھا۔ قرآن پاک میں عربی زبان کا ذکر کم سے کم 10 جگہ موجود ہے، ان میں سے 2 جگہ یعنی سورہ شعراء اور سورہ زمر میں تو عربی زبان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے، اور یہ کہ قرآن کی عربی میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور 2 جگہ قرآن کے عربی میں ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو یہ قوم جانتی ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ لیکن جن 2 آیات کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سورہ یوسف اور سورہ زخرف میں ہے، صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ بالکل ایک جیسی آیت، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ پاؤ۔ میں اور آپ اس آیت کو پڑھتے درجنوں مرتبہ گزرے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم اردو زبان بولنے والے ہیں اس لیے نہ کبھی میں نے اور نہ ہی زیادہ تر لوگوں نے ان آیات کے اوریجنل عربی الفاظ پر غور کیا ہوگا۔ اور عربی کے ایگزیکٹ الفاظ کے مطابق یہ ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی میں اتارا تاکہ تم عقل پاؤ۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان کا بھلا عقل سے کیا تعلق ہے؟ کیا عربی بولنے والا زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور اردو بولنے والا کم عقل مند ہوتا ہے؟ اور آخر عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل بیسکلی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور تاج العروس جو کہ تاریخ میں عربی زبان کی سب سے وسیع اور بڑی ڈکشنری ہے، اس کے مطابق عقل کی تعریف ہے خالص ذہانت کے ساتھ کسی علم کا استعمال کرنا۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پر صحیح سائنٹیفک ڈیٹا صرف اور صرف 2015 میں جا کر ملنا شروع ہوا، جب یوکرین کی ڈاکٹر لیرا بروڈٹس کی، جو نارتھ ویسٹرن اور سٹینفورڈ یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹیز کی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور کوگنیٹو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے سائنس کی ایک جدید ترین برانچ نیورو لنگوسٹکس پر کام کرنا شروع کیا۔ اب یہ نیورو لنگوسٹکس کیا ہے؟ آسان ترین الفاظ میں اس بات کی سٹڈی کہ جو زبان ہم بولتے ہیں اس کا ہمارے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور ہماری اردو ان میں سے ایک ہے۔ آپ نے کبھی آسٹریلیا کے ایبوریجنل باشندے دیکھے ہیں؟ یہ وہاں کے ننگ دھڑنگ اور آسٹریلیا کے حقیقی باشندے ہیں جو وہاں صدیوں سے آباد ہیں. ان ایبوریجنز کی ایک خاص کمیونٹی ہے جنہیں کوک ٹائرز کہتے ہیں, اور اس خاص کمیونٹی کی زبان میں دائیں اور بائیں جیسے الفاظ نہیں ہیں, بلکہ وہ ہر بات کو مشرق, مغرب, شمال اور جنوب کی سینس میں کہتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ انہیں ہیلو کیا حال ہے کہنا چاہیں گے تو آپ انہیں بولیں گے کہ تم کس طرف جا رہے ہو, اور پھر وہ آگے سے جواب دے گا کہ مشرق کی طرف جا رہا ہوں, اور ان کی زبان میں اس کا مطلب ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ کوک ٹائرز وہ لوگ ہیں جن کی زبان کی وجہ سے ان میں حیرت انگیز حد تک ڈائریکشنز یا سمت پہچان لینے کی صلاحیت ڈیولپ ہو چکی ہے. آپ انہیں دن میں, رات میں, قریب میں یا پھر سینکڑوں میل دور کسی صحرا میں بھی چھوڑ رہے ہیں, تب بھی وہ بغیر کسی کمپس, بغیر کسی کتب نما کے واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں. ویڈیوز میں آپ دو تصویریں دیکھیں گے جن کے اندر میں آپ کو چار رنگ دکھاؤں گا. عام حالات میں اردو یا انگلش بولنے والا کوئی بھی شخص ان چاروں رنگوں کو نیلا ہی کہے گا, لیکن رشین زبان میں ایک عام سے عام وکیبلری رکھنے والا شخص بھی نیلے کے ان چاروں شیڈز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرے گا جو کہ رشین میں گلوبوائے اور سنیے ہیں. اب بظاہر یہ کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے, لیکن جب نیلے رنگ کے یہ چاروں شیڈز دکھا کر رشین اور انگلش زبان بولنے والوں کی دماغی ایکٹیویٹی, ان کی برین ایکٹیویٹی کو آبزرو کیا گیا, تو رشین لوگوں کی برین ایکٹیویٹی انگلش بولنے والوں کی برین ایکٹیویٹی سے دو گنا زیادہ تھی. ایسا اس لیے کہ نیلے رنگ کے لیے ہر نیا لفظ ان کے نیورونز میں, رشینز کے نیورونز میں ایک نیا ریئیکشن اور الیکٹریکل سگنلز پیدا کر رہا تھا, اور نتیجہ دے ہیڈ مور برین ایکٹیویٹی دین دا انگلش اسپیکرز. اب ایک تیسرا ٹیسٹ سنیے. میں اور آپ سورج کو مذکر سمجھتے ہیں یا مؤنث؟ آبویسلی اردو بولنے والے ہم سبھی لوگ سورج کو مذکر ہی کہتے ہیں, مثلا سورج نکل آیا ہے, سورج غروب ہو گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اگر ہم سے کوئی سورج کو ڈسکرائب کرنے کا کہے تو ہمارے ذہن میں سورج سے منسلک الفاظ بھی مذکر ہی ہوں گے, مثلا سورج بڑا ہے, سورج طاقتور ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جرمن زبان میں معاملہ اس کے الٹ ہے. جرمن زبان میں سورج مؤنث ہے, جسے وہ ڈی زونا کہتے ہیں, اور جب جرمن بولنے والے سورج کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں سورج سے منسلک الفاظ بھی مؤنث یا فیمینن ہی ہوتے ہیں. مثلا سورج بہت خوبصورت ہے, سورج بہت دلکش ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ معمولی سا فرق کس طرح ہمارے دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سے خدا نہ خواستہ کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اور آپ اردو میں یہی کہیں گے کہ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے, جبکہ انگلش میں یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا, اٹ وڈ بی پرفیکٹلی فائن, کہ آئی بروک مائی آرم, یعنی میں نے اپنا بازو توڑ لیا ہے. اور ہم اردو بولنے والے ایسے بندے کو یقیناً پاگل ہی سمجھیں گے کہ شاید اس نے خود اپنے آپ کو چوٹ مار لی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ معمولی سا فرق لوگوں کے متعلق ہماری رائے کو کس طرح سے بدل سکتا ہے. ہماری زبان, ہماری لینگویج ڈائریکٹلی ہمارے سوچنے کے انداز پر اثر ڈالتی ہے, اور اسی زبان کی بنیاد پر پھر ہم اپنی اسٹریٹجی یا اپنا ریئیکشن بناتے ہیں. مثلا اس آخری مثال کو ہی دیکھ لیں کہ اگر کوئی مجھے یہ بتائیں کہ فرقان میں نے اپنا بازو توڑ لیا ہے, تو میرے ذہن میں اس بندے کے علاج سے پہلے فوراً ایک بلیم فیکٹر آئے گا کہ اس نے شاید خود اپنا بازو توڑا ہے, اور میں اس کی بازو سے زیادہ اس شخص کی دماغی صحت کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گا. اس شخص کی زبان, اس کے الفاظ کی وجہ سے میرا ریئیکشن مکمل طور پر بدل جائے گا. زبان یا لینگویج اس قدر طاقتور شے ہے کہ اس کے بغیر میرا اور آپ کا دماغ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی چلے ایک چھوٹی سی پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ذرا ذہن میں کوئی بات سوچیں, کوئی بھی بات, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا دماغ ہمیشہ اس کوشچن کے نتیجے میں اردو زبان یا آپ کی مادری زبان میں سوچنا شروع کر دے گا. زبان کے بغیر آپ کا دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بھی قاصر ہے. اب بات قرآن کی عربی کی رہی یا پھر وہ عربی جو عرب میں ساتویں صدی میں بولی جا رہی تھی, تو آپ کا کبھی لسان العرب پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ یہ 18 جلدوں پر مشتمل عربی زبان کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے، لیکن یہ اس دور کی عربی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے بولی جاتی تھی، جب عرب شاعر اپنی عربی فصاحت اور بلاغت کے مقابلے کیا کرتے تھے۔ اس عربی میں سے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، لفظ عقدہ کی مثال یا عین کاف اور دال کی مثال کے صرف زیر زبر اور پیش کے بدلنے سے اس کے معنی کس طرح سے فوراً بدل جاتے ہیں۔ اس کی پہلی مثال حقد جس کا مطلب ہے نیکلس، اس کی دوسری مثال عقد جس کا مطلب ہے دہائی، ڈیکڈ، اس کی تیسری مثال عقد یعنی کہ کانٹریکٹ، ایک معاہدہ، اس کی چوتھی مثال عقدہ یعنی ہیلڈ یعنی تھام لیا، اس کی پانچویں مثال عقدہ کمپلیکیٹڈ، پیچیدہ، اس کی آخری چھٹی مثال عقد نوٹس یعنی کہ گٹ۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا پا رہے ہیں کہ ساتویں صدی کی عربی زبان کس قدر فصیح و بلیغ زبان تھی۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ کون تھے وہ لوگ جن لوگوں کی یہ زبان اس قدر وسیع تھی، ان لوگوں کے سوچنے کا انداز کس قدر کمپلیکس اسٹریٹجیز بنانے کا اہل ہوتا ہوگا۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں، 636 ایئر میں، 636 میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ یرموک کے مقام پر ہوئی تھی۔ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی تھی اور جس کے دوسرے دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 آدمیوں کو لے کر بیزنٹین امپائر کی 5 فوجوں سے لڑے تھے اور جیتے بھی تھے۔ مورخ ہمفری کے الفاظ میں رومنز کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کے ساتھ 5 ملک تھے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ مقابلے میں خالد کی اسٹریٹجیز تھی۔ یہ کون سی اسٹریٹجیز تھیں، یہ کن دماغوں سے آ رہی تھیں، ان کے دماغ کس زبان میں اتنی بڑی بڑی اسٹریٹجیز بنا رہے تھے کہ جنہوں نے رومن امپائر کی 5 فوجوں کو ہرا دیا۔ آپ نے الجبرا کے متعلق سنی رکھا ہوگا، ہم سب نے کم سے کم میٹرک تک الجبرا پڑھا ہی ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ الجبرا میں ایکس کی ویلیو ہمیشہ نامعلوم ہی کیوں ہوتی ہے؟ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ، ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ الجبرا کو یورپ ہمیں متعارف کروانے والے دراصل مسلمان تھے، اور یورپینز کے پاس اس عربی کے لفظ الجبرا کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوئی لفظ تھا ہی نہیں، اور اگر وہ ٹرانسلیٹ کرتے بھی تو وہ ٹرانسلیشن کچھ ایسی ہونی تھی کہ دا سسٹم فار ریکنسائلنگ ڈیسپراٹ پارٹس، اس لیے الجبرا کے لفظ کو الجبرا ہی رہنے دیا گیا۔ لیکن عربی زبان کے الجبرا میں نامعلوم چیز کے لیے اشیء کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب میں اور آپ اردو بولنے کی وجہ سے جانتے ہیں کہ عربی میں اشیء کا مطلب کوئی چیز ہوتا ہے، لیکن یورپین زبانوں میں شین کا حرف ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے مجبوراً ایک یونانی علامت یا ایک سمبل، ایک گریک سمبل کائی استعمال کی، کیونکہ صرف اور صرف اس سمبل کائی کا تلفظ ہی اشیء کے لفظ سے ملتا جلتا تھا، اور پھر بعد میں ان کتابوں کے لیٹن ترجموں میں کائی کا سمبل یعنی کہ جو ایکس جیسا لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ انگلش الفابیٹ ایکس میں بدل گیا۔ سچ کہوں تو آج بھی الجبرا کا ایکس یورپین اقوام کی ایک عربی علم الجبرا کے اشیء سے ناواقفی کی ایک یادگار ہے۔ میں صرف الجبرا کی بات نہیں کر رہا بلکہ اندلس میں ابو القاسم الزہراوی، جنہیں ہم البقاسس کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب التصریف لمن عجز التالیف، آپ ان 5 عربی الفاظ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں، اس شخص کے لیے میڈیکل علوم کا مجموعہ جو خود سے کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اب جن 5 عربی الفاظ کا اردو ترجمہ 15 الفاظ سے بنے تو ذرا تصور کریں کہ 30 جلدوں پر مبنی اس کتاب کا مکمل ترجمہ کیسا ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اپنے دور کا تمام میڈیکل علم موجود تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی فصاحت اور اس کے صحیح استعمال نے ان لوگوں کے تھاٹ پروسیس کو کس قدر تقویت دی۔ چلیں میں آپ کو کچھ عربی الفاظ بتاتا ہوں جن کا دوسری زبانوں میں ورچولی کوئی متبادل نہیں ہے، اور یہ الفاظ سننے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ زبان یا لینگویج کو اس قدر گہرے لیول پر بولنے اور سمجھنے والے شخص کا تھاٹ پروسیس ایک عام سی زبان بولنے والے شخص کے تھاٹ پروسیس سے کتنا وسیع ہوگا۔ پہلا لفظ فنا، یعنی خود سے کی جانے والی محبت کا خاتمہ، دوسرا لفظ ملوک، یعنی کہ زندگی کے وہ تجربے جو آپ کو سخت بنا دیں. تردین، ایک ایسا معاہدہ جس میں کسی کو کوئی نقصان نہ ہو. کف، کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے. قرائر، کسی ایسی چیز کا کرنا جس سے سکون ملے. جو دماغ اس قسم کی لینگویجز میں سوچ رہا ہو وہ کس قدر کمپلیکس یا پیچیدہ معاملات کو کس قدر آسانی کے ساتھ ہینڈل کرنے کے قابل ہوگا. ایسے الفاظ آپ کو دوسری زبانوں میں بھی ملیں گے، فار ایگزامپل اینشنٹ لیٹن وغیرہ، لیکن چونکہ میری زیادہ تر گفتگو قرآن کی عربی کے حوالے سے، اس لیے میں نے مثالیں بھی صرف ساتویں صدی کی فصحیٰ عربی سے ہی دی ہے. لیکن آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہمارا دماغ ایک ٹیڑھی اور بالکل نچلے درجے کی زبان میں سوچنا شروع کر دے تو ہم بھی کمپلیکس سوچ یا اسٹریٹجیز بنانے کے قابل نہیں رہتے. اس ڈاکیومنٹری کی ریسرچ کے لیے میں نے دنیا بھر کے مختلف کلچرز کو اسٹڈی کیا. ان کلچرز میں ساتویں صدی کے ناروے کا نارس کلچر بھی شامل تھا، اور نیچرلی اپنی ریسرچ کے دوران میں نے وائکنگز کو بھی اسٹڈی کیا. وائکنگز وہ جنگجو لوگ تھے جو ساتویں صدی میں سامنے آئے، ایک انتہائی لڑاکا قوم، سمندروں پر راج کرنے والے، وار شپس بنانے کے ماہر لوگ جو ناروے، ڈنمارک اور سویڈن سے سمندری جہازوں پر نکلتے اور انگلینڈ جیسے ملک پر حملے کرتے. انفیکٹ یہ اس قدر لڑاکا قوم تھی کہ تاریخ میں دو مرتبہ انگلینڈ جیسی ایک ریاست پر وائکنگ بادشاہ قابض ہو چکے ہیں. احمد بن فضلان جو ایک عرب مسافر تھا، اس نے ان وائکنگز کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اور وہ ان کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ کھجور کی درختوں کی طرح لمبے چوڑے لوگ ہیں، ان کے سنہرے بال اور سخت جلد ہے، ان میں سے ہر کسی کے ناک سے لے کر اس کی گردن تک ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ہر مرد کے پاس کلہاڑی، چاقو یا تلوار ہوتی ہے. یہ جسمانی طور پر ایک پرفیکٹ قوم ہے اور لڑائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وائکنگز آخر تاریخ میں ابھرے ہی کیوں؟ وائکنگز کے ابھرنے کی وجہ دراصل اندلس کے عرب مسلمانوں کی اسٹریٹجیز تھی، جنہوں نے مسلم اسپین اور پرتگال کو سونے، چاندی، بہترین قسم کے تیل، ریشم، مالٹوں اور مختلف قسم کے پھلوں سے مالا مال کر دیا. اور ایک تاجر کیا چاہتا ہے؟ منافع. لہذا اٹلی اور فرانس کے تاجر مسلم اسپین اور پرتگال آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان ملکوں میں تھوڑا سا جزیہ دینے پر تجارت کے بہترین مواقع مل جاتے تھے. جبکہ ناروے اور ڈنمارک کے پاس کیا تھا؟ بکریوں کی کھالیں، بھیڑوں کی اون. وہاں کون تاجر جانا چاہتا تھا؟ سچ کہوں تو ساتویں صدی کے عرب مسلمانوں کی اسٹریٹجیز نے ناروے، ڈنمارک اور سویڈن کو ختم کر کے رکھ دیا تھا، اور یہ وہ وجہ تھی کہ وہاں کے لوگ پھر وائکنگز بن کر ابھرے اور اپنے ملکوں سے لوٹ مار کرنے کے لیے انگلینڈ پہنچ گئے، اور پھر اس طرح تاریخ میں ان کا نام آیا. انفیکٹ ان وائکنگز نے مسلمان علاقوں یعنی سیول اور لسبن پہ بھی حملے کیے تھے سمندر سے، لیکن بہترین زبان بولنے والوں کی اسٹریٹجیز نے صرف اور صرف 100 دنوں کے اندر سیول اور لسبن سے وائکنگز کا مکمل صفایا کر دیا. بلکہ اسی دوران کئی وائکنگز مسلمان بھی ہوئے. میں آپ کو ایک انگوٹھی کی تصویر دکھاؤں گا کہ جو ایک وائکنگ ملکہ کی قبر سے ملی تھی، اور اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اور پھر انہی مسلمان وائکنگز کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں نے بہترین وار شپس بنوائے، اور پھر وہاں سے رون ریور یعنی دریائے رون کے ذریعے سوئٹزرلینڈ پہنچے، جہاں پھر اگلے 150 سال تک عرب مسلمانوں کی حکومت رہی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبانیں کس طرح قوموں کی طاقت بنتی ہیں. 18 جلدوں میں عربی کی سب سے بڑی ڈکشنری لسان العرب، جو قرآن کی عربی سے اخذ کی گئی ہے، یہ وہ عربی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولا کرتے تھے، اور جو اتنی فصیح ہے کہ اکثر عرب صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ الفاظ کا مطلب پوچھا کرتے تھے. آپ نے اکثر وہ احادیث سنی ہوگی کہ جہاں عرب صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نیا عربی لفظ سنتے تھے. مثلا بخاری کی وہ حدیث جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا. تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ناحق قتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین عربی بولنے والے انسان تھے، بلکہ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یا لینگویج کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلمات عطا کیے ہیں، یعنی کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مطلب، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس کے جو آپ سے اس طرح لفظوں کے مطلب پوچھا کرتے تھے وہ بھی کوئی عام عربی بولنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ بھی معلقات کے لکھاری عرب لوگ تھے۔ معلقات یعنی عربی زبان میں لکھی گئی سات نظموں کا وہ بہترین قصیدہ جو کسی زمانے میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور جس کا ثانی اس دور میں اور کوئی شاعرانہ نظم نہیں تھی۔ قرآن کی عربی کوئی عام عربی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ زمر کے مطابق یہ بہترین کلام ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کی عربی کا وزن ایسا ہے کہ اس نے انسانی کلام کو تقریباً فریکچر کر دیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرے سال قرآن پاک کا ایک نیا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ قرآن کی عربی میں سے نئی چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں۔ انفیکٹ شاید اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ قرآن پاک کے شروع میں یعنی سورہ بقرہ کی 23 آیت میں پورے کفر کو ایک اوپن چیلنج کیوں دیا گیا ہے کہ بنا لاؤ اس جیسا ایک کلام اگر بنا سکو تو، اور تم نہیں بنا سکتے، اور اس قرآن سے ہی ہم ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے کون بہتر کر کے دکھائے گا، کون اس بہترین کلام کو سیکھے گا، اسے سمجھے گا، اس سے اپنی زندگی کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرے گا اور اس کے ذریعے ترقی کرے گا۔ اس چیپٹر کے آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ روم کے مطابق ہماری رنگتوں اور زبانوں کے اختلاف میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس وقت دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان میں سے صرف 23 زبانیں تو آدھی دنیا بولتی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی زبانیں بھی ہیں کہ جن میں صرف 11 الفابیٹس ہیں، لیکن وہ باقاعدہ پوری کی پوری زبانیں ہیں۔ ان میں باسک نام کی ایک ایسی زبان بھی ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ آئسولیٹڈ زبان ہے، جس کے اندر موجود الفاظ آپ کو دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں نظر آئیں گے۔ ان میں چائنیز وہ زبان ہے کہ جو الفابیٹس میں نہیں بلکہ سمبلز میں لکھی جاتی ہے۔ ان میں ایسی زبانیں بھی ہیں کہ جنہیں بولتے وقت آپ کے دماغ کا صرف لیفٹ حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسی زبانیں بھی ہیں کہ جنہیں بولتے ہوئے دماغ کے دونوں حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کا ایک حیران کن تحفہ ہے جو شروع سے انسان کے ساتھ ہے، لیکن ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی صورت میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ چیپٹر کے اس حصے کے لیے میں نے دنیا کی زبانوں پر کافی سٹڈی کی تھی، اور سچ کہوں تو زبان ہی کے معجزے کے اندر انسان کو اللہ کے وجود کا یقین آ جاتا ہے، اور یہ وہ معجزہ، وہ تحفہ تھا جو ایولیوشن میں ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ وہ تحفہ ہے جس کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، انہیں باقی تمام مخلوقات سے مختلف رکھا گیا، اور پھر جسے سکھا کر آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے میری، آپ کی اور تمام بنی آدم کی کہانی۔